اس پردہ بشریت سے ذرا چھن کر آ رہا تھا، حسن کی شکل میں چھن کر آ رہا تھا. وہ یوسف علیہ السلام کا پردہ بشریت تھا کہ اندر کا نور چھن گیا اور باہر آ گیا، اور حضور کا پردہ بشریت ان سے کہیں زیادہ مضبوط تھا، ان سے کہیں زیادہ مضبوط. موسیٰ علیہ السلام پر جب نور حق کا پرتو پڑا، طور پر نور حق کا پرتو پڑا، جب عرض کی رب ارنی انظر الی، مولا مجھے دکھا، میں ایک نظر تیری طرف کر لوں، اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. تو کیا کیا جائے؟ مولا جی مچلتا ہے، طبیعت چاہتی ہے کہ کبھی تیرے حسن، آواز تو میٹھی میٹھی کان میں آتی ہے، جی چاہتا ہے جس کو سنتا ہوں کبھی اس کو تک بھی سکتا، تو کوئی جھلک دکھا دے. اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے حسن کی ایک تجلی اس پہاڑ پر سیکھتا ہوں، تو پہاڑ کو دیکھ، وہ تجلی اس کی جو شعا منعقص ہوگی بس اسی کی جھلک نے اس آئینے میں دیکھ لینا، اس انعکاس کے آئینے میں، تجلی کے آئینے میں دیکھ لینا. اللہ رب العزت نے اپنے حسن صفات کی ایک تجلی پھینکی، پہاڑ جل کر ریزہ ریزہ ہو گیا، راکھ ہو گیا، اور اس کی انعکاسی شعا جو موسیٰ علیہ السلام کی روح پر پڑی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، کئی دن بے ہوش ہو کر پڑے رہے. وہ ایک رب کائنات کے حسن صفات کی ایک تجلی کا انعکاس تھا، تجلی صفات کا انعکاس تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، بالواسطہ انعکاس تھا. جب ہوش میں آئے تو اس کے اثر کا عالم یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر اس تجلی حسن کا جو انعکاس پڑا، ریفلیکشن، جو ریفلیکشن پڑی، اس سے وہ حسن اتنا اجاگر ہو گیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو تکتا نابینا ہو جاتا، اس کی بینائی چلی جاتی. جو موسیٰ علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھتا اس کی بینائی چلی جاتی، ان کا چہرہ دیکھنے کی سکت نہ رہی. ایک انعکاسی تجلی ریفلیکشن کے نتیجے میں، پھر آپ چہرے پر کپڑا ڈالتے تھے، پھر جو کپڑا ڈالتے جل جاتا. مولانا روم نے بڑی پرکیف مقام یہ بیان کیا ہے، جو کپڑا ڈالتے جل جاتا. عرض کیا باری تعالیٰ اب کیا کروں، کوئی کپڑا نہیں ٹکتا، ہر کپڑا جل جاتا ہے. فرمایا موسیٰ یہ اب جو حسن حق جلوہ فگن ہے تیرے چہرے پر، اب عام کپڑا اس کو کیسے جذب کر سکتا ہے، وہ تو جل ہی جائے گا. تو باری تعالیٰ اب کیا ہو؟ فرمایا جو کپڑا تو نے اپنے تن پر پہن رکھا ہے اسی کپڑے کا لباس بنا، اس تیرے تن کے کپڑے میں طاقت ہے کہ اس کو جذب کر لے گا. تو آپ جو اونی لباس پہنتے تھے موسیٰ علیہ السلام، اسی اونی لباس کا پردہ بنایا، اس کو چہرے پر ڈالا، اور پھر جا کے وہ جلنا بند ہوا. اب جب چہرے پر پردہ آ گیا تو آپ کی زوجہ بھی محروم دیدار ہو گئی، وہ بھی طرف گئی. ایک روز عرض کرنے لگی، حضرت مولانا روم نے بڑی پیار کے ساتھ یہ بات کہی ہے مثنوی میں، کہنے لگی حضرت میری آنکھیں بھی طرف گئیں وہ جلوہ دیکھنے کو، تو کبھی مجھے بھی جلوہ کرا دیتے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سودا مہنگا پڑے گا، آنکھ جاتی رہے گی. اب کیا کوئی بات نہیں، ایک آنکھ پر ہاتھ رکھ لوں گی، ایک سے دیکھ لوں گی، چلو ایک آنکھ گئی ایک رہ جائے گی، کم سے کم کچھ لذت تو آ جائے اس جلوے کی. تو آپ نے جو پردہ اٹھایا، زوجہ مقدسہ مطہرہ نے ایک آنکھ پر ہاتھ رکھا، موسیٰ علیہ السلام کے چہرے انور پہ جو نگاہ پڑی، آنکھ کی بینائی جاتی رہی. مگر بینائی تو چلی گئی، مگر وہ لذت اتنی دے گئی کہ کہنے لگی جی کرتا ہے دوسری بینائی بھی دے دوں. اب کی حضرت ایک بار اور اٹھا دیں، فرمایا دوسری آنکھ بھی چلی جائے گی تو کیا کرو گی؟ عرض کی حضرت ہوتا رہے گا، اب اتنی لذت آئی ہے اس ایک جھلک میں کہ جی کرتا ہے دو کیا لاکھ آنکھیں ہوں ساری قربان کر دوں. چنانچہ دوسری بار پردہ اٹھا، پھر دیکھا دوسری بینائی بھی جاتی رہی، دونوں بینائیاں جاتی رہی. پھر مچل گئی، عرض کی حضرت جس رب نے یہ حسن عطا کیا ہے اور جلوے کی یہ تابانیاں عطا کی ہیں، وہ میری آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت بھی تو بلوٹا سکتا ہے. عرض کر دیں کہ باری تعالیٰ مجھے بینائی دے دے، اور ایسی دے جو آپ کے چہرے کے حسن کو تکتی رہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور آپ کی دعا سے ایسی بینائی پلٹ آئی کہ پھر وہ چہرے کو تکتی تھی. اب وہ جو حضرت موسیٰ کی زوجہ ہے مطہرہ کو ان کی دعا سے بینائی ملی، وہ بینائی ہر ایک کو کہاں سے نصیب ہو، وہ بینائی ہر ایک کو کہاں سے نصیب ہو. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ تو حسن یوسف تھا، پھر یہ حسن موسیٰ تھا، اور کہاں کہ حسن مصطفیٰ. وہ حسن صفات کی ایک تجلی تھی، اور اس ایک تجلی یہ حسن کا انعکاس تھا کہ جس نے اس حد تک نور حق کو چہرے موسیٰ پر جلوہ سگن کر دیا، یہ انعکاسی تجلی یہ حسن تھی. اور یہ مقام طور تھا جو ہزاروں پردوں میں تجلی آئی تھی، کہاں یہ انعکاس تجلی یہ حسن الہیت، اور کہاں وہ جلوہ حسن ذات کہ مکان و لامکان سے آگے کعبہ کوثین پر پہنچے، پھر کعبہ کوثین سے آگے او ادنا تک پہنچے، سارے حجابات ہٹا دیے گئے، حجابات بقا ہٹ گئے، حجابات سدرا ہٹ گئے، حجابات عش ہٹ گئے، حجابات او ادنا ہٹ گئے، سارے حجابات نیچے رہ گئے، اور اس مقام پر پہنچے جہاں کوئی حجاب نہ تھا. انہ السمیع البصیر، بے حجاب خدا مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا، مصطفیٰ خدا کو دیکھ رہا تھا. ما زاغ البصر وما طغی، آنکھ جلوہ حق کو تک رہی تھی، اس میں گم تھی، انوار ذات آ رہے تھے اور نگاہ مصطفیٰ جذب کرتی جا رہی تھی. اور پھر ان انوار حسن ذات کو، ان تجلیات جلوہ حق کو آقا علیہ السلام نے اپنے وجود میں، اپنے چہرے انور میں، اپنی ہستی میں، اپنے جسم میں، اپنی روح میں، اپنے قلب میں، اپنے سہ میں، اپنی خفی میں، اپنے لطائف میں اس طرح جذب کر لیا، اس طرح سمو لیا کہ بس صورت یہ ہو گئی کہ حضور کی ذات کے دو رخ بن گئے. حضور کی ذات کے دو رخ بن گئے، وجود مصطفیٰ کا رہ گیا، صفات خدا کی ہو گئی، ذات مصطفیٰ کی رہ گئی اور حضور کی صفات مٹ گئی. حضور کی اپنی صفات مٹ گئی اور ان پر خدا کی صفات کا رنگ چڑھ گیا. اب جب آقا زمین پر آئے، ایک نظر میں دو جلوے ہو گئے، ایک نظر میں دو جلوے ہو گئے، جو حضور کو تکتا ذات مصطفیٰ کی نظر آتی، صفات خدا کی نظر آتی. اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کا جلوہ ہو گیا، فُرْقَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ کا منظر بن گیا. اب اس کیفیت کے ساتھ جو ذات ہو، اس کے جلوے نور پر اتنا مضبوط پردہ بشریت اور پیکر بشریت اور حجاب بشریت نہ ہو تو اور کیا ہو. تو یہ مرتبے اور مقام کے مطابق، نور کا چمکنا بھی مرتبے کے مطابق اور بشریت کی جلا بھی مرتبے کے مطابق. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب نور طاقتور ہوتا ہے تو حجاب کو بھی منور کر دیتا ہے. یہ ٹیوب حجاب ہے، اندر چمکنے والا نور ہے، وہ روشنی کا منبع ہے، یہ نور حجاب ہے. اب آپ دیکھیے، جب یہ جوب جلتی ہے، یہ بلب جلتا ہے، بلب اس کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا سایہ نظر آتا ہے، ہے وہی روشنی. سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا سایہ نظر آتا ہے، لیکن جب وہ روشنی نکلتی ہے تو اس کبھی ٹیوب والے شیشے کا بھی سایہ کبھی دیکھا دیکھا؟ یہ بھی روشنی کے آگے اس کا سایہ نہیں پڑتا. میں اور آپ، ہم کھڑے ہوتے ہیں تو سایہ پڑتا ہے، کیوں نہیں پڑتا؟ اس لیے کہ یہ شیشہ ٹرانسپیرنٹ ہے، یہ ٹرانسپیرنسی کا ایک قاعدہ ہے. ہمارا سایہ کیوں پڑتا ہے کہ ہمارا وجود ثقیل ہے، کثیف ہے، ہماری بشریت میں کثافتیں ہیں، ہماری بشریت میں، ہمارے پیکر میں کثافتیں ہیں، ثقل ہے، بھاری پن ہے، کثافتوں بھرا جسم ہے، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. تو جب نور، یہ روشنی ہم پر پڑتی ہے تو آر پار نہیں جا سکتی. کیا؟ جب آر پار نہیں جا سکتی تو جتنی جگہ پر ہمارا وجود ہے اس کی بیک پر روشنی نہیں پڑتی، وہ اندھیرا بن جاتا ہے، اس اندھیرے کو سایہ کہتے ہیں. جو ہمارے وجود کے روشنی میں درمیان میں حائل ہو جانے کی وجہ سے جو پیچھے اندھیرا بنتا ہے، اس اندھیرے کو سایہ کہتے ہیں. تو حضور تو اندھیروں کو ختم کرنے آئے تھے، سایہ اندھیرے کا نام ہے، اپنا سایہ کیسے ہوتا؟ آقا تو اندھیرے ختم کرنے آئے تھے، اندھیرے ختم کرنے آئے تھے, اور اندھیرا اور سایہ تو نام ہی اندھیرے کا ہے, سایہ کا اپنا کوئی وجود ہی نہیں ہے. سائنس کے طلبا جانتے ہیں سایہ کا اپنا کوئی وجود نہیں, بس وہ روشنی جہاں جہاں رک گئی پیچھے اندھیرا رہ گیا, اسی کو سایہ کہتے ہیں, وہی شیپ بن جاتی. تو آقا تو اندھیرے مٹانے آئے تھے. اب یہ دیوار اور دروازہ دیکھیں تو کیا دروازہ خالی ہے؟ بولیے, آپ کہیں گے نا خالی ہے, نہیں, اس میں بھی ہوا ہے, اس میں بھی ہوا کا بھرا ہوا ہے یا نہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ روشنی دیوار سے آر پار نہیں جا رہی مگر دروازے کے پار, کیوں؟ کہ یہ لطیف ہے, ہوا لطیف ہے, اتنی کثیف نہیں کہ روشنی کو روک سکے. تو یہ میں نے دو باتیں آپ کو مثالیں دے کے سمجھا دیا. بس یہ جو سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی, سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی جس میں ہمارے وجود کثیف ہوتے ہیں, یہ پیکران بشریت, یہ بشری پیکر جو سلسال من حماء مسنون کے بنے ہوئے, یہ کثیف ہوتے. دو اسباب سمجھا رہا ہوں, دو ریزنز ہیں, ایک خارجی اور ایک داخلی, خارجی اور ایک داخلی. خارجی ریزن تو یہ کہ یہ جسم کثیف ہوتے ہیں, جب سورج اور چاند کی روشنی میں, دھوپ میں, روشنی میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتے, روشنی رک جاتی ہے, دھوپ رک جاتی ہے تو پیچھے سایہ پڑتا ہے. اور اگر یہی وجود ہوا کی مثل یا اس شیشے کی مثل ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں اتنے کہ وہ سورج کی روشنی ہو یا دھوپ یا چاند کی, وہ اس میں سے گزر سکے جیسے باقی ہوا سے گزر رہی ہے, تو وہ پھر سایہ پڑے گا نہیں پڑے گا. تو سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی اپنی جگہ وہ توانائیاں ہیں, مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بشری پیکر اور آپ کا وجود بشریت سورج اور چاند کی روشنیوں سے بھی زیادہ لطیف تھا. آقا کا وجود اطہر بھی سورج اور چاند کی روشنی سے بھی زیادہ, یعنی جو یہ مادی دنیا کے جو نور ہیں ان نوروں سے زیادہ حضور کا جسم مادی لطیف تھا. پیکر بشری اس کائنات کے نور سے بھی زیادہ لطیف تھا, اس لیے یہ روشنی آقا پر پڑتی تو جسم اتنا ٹرانسپیرنٹ تھا کہ اسے سایہ وجود میں نہ آتا. اور داخلی سبب کیا تھا؟ داخلی سبب یہ کہ جسم ٹرانسپیرنٹ تھا اور اندر ٹیوب کی طرح روشنی جل رہی ہے, روشنی اتنی شدید ہے کہ ٹرانسپیرنٹ وجود کا ہلکے سے سایہ کبھی کبھی امکان ہو تو وہ سایہ منتشر ہو جاتا ہے اور روشنی اس کے اوپر غالب آتی ہے. لوگوں, یہ پیکر بشریت جو حضور علیہ السلام کا بھی اللہ رب العزت نے بنایا, مگر یہ پیکر بشریت اب خود اتنا لطیف, اتنا نورانی, اتنا صاف, اتنا شفاف تھا کہ اس کے اندر وہ جو نور حق وجود مصطفیٰ کے اندر جلوہ گر تھا, اس نور حق سے جس سے ساری کائنات روشن ہو رہی تھی, جس نور حق سے فرش سے عرش تک ساری کائنات ارض و سما کے اندھیرے دور ہو رہے تھے, اس وجود کی کثافت کی حیثیت کیا تھی, اس مادیت کی حیثیت کیا تھی؟ وہ نور جب اس پردے کے اندر چمکتا تھا تو اس نے اس پردے کو بھی نورانی بنا دیا تھا, اس پردے کو بھی نورانی بنا دیا تھا. لہذا اب یہ تو بات آگے چل کر یہ سمجھانا یہ مقصود تھا کہ حقیقت انسان مکان نہیں بلکہ مکین ہے, یہ وجود مکان ہے, یہ سارا وجود مکان ہے اور انسان اس کے اندر مکی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, تو روح آ گئی اندر, ایک چراغ کی طرح جل پڑی اور جو پورا جسم ہے اس کا نمائندہ نفس بنا دیا گیا, اس جسم کا نمائندہ نفس بنا دیا گیا. گویا انسان کے اندر دو عالم جمع کر دیے, انسان کے اندر کتنے؟ دو عالم جمع کر دیے, عالم ناسوت اور عالم ملکوت. عالم ناسوت جسم کی شکل میں عالم ناسوت ہو گئے, کہتے ہیں نا انسان عالم اصغر ہے, یعنی عالم پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب انسان کے اندر ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں دکھا دیں گے اس خارجی کائنات میں بھی اور تمہارے نفوس تمہاری داخلی کائنات میں وجود کے اندر بھی. وفی انفسکم افلا تبصرون, سب کچھ تو تمہارے اندر ہے غور کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ رب العزت نے انسان کے وجود کو شخصیت کو جامع العوالم بنا دیا ہے, جامع العوالم سارے عالموں کا مجموعہ انسان کے اندر رکھ دیا ہے. تو گویا انسان کے اندر روح کی شکل میں عالم ملکوت رکھ دیا. ملکوت وہ عالم جہاں روحیں اور فرشتے رہتے ہیں, جہاں روحیں اور ملائکہ رہتے ہیں. تو گویا ملائکہ اور روحوں کی جو نورانی دنیا ہے وہ روح کی شکل میں انسان کے اندر رکھ دی. روح عالم ملکوت کی حقیقت ہے اور نفس اس عالم ناسوت کی حقیقت ہے, مادی سفلی دنیا کی ناسوتی دنیا کی حقیقت ہے. تو گویا انسان کے اندر عالم ناسوت کا نمائندہ نفس بنا دیا اور عالم ملکوت کا نمائندہ روح بنا دی. چنانچہ ان دونوں کی بنا پر انسان کے اندر دو قوتیں رکھ دی. کیا؟ دو قوتیں, دو ملکے رکھ دیے. روح سے جو قوت پیدا ہوگی اس کا نام رکھا ملکوتی قوت یا ملکی قوت. کیا نام رکھا؟ ملکی یا ملکوتی قوت. اور نفس سے جو قوت پیدا ہوئی اس کا نام رکھا بہیمی قوت. یہ بہائم جانوروں والی قوت. کیوں؟ کہ جو پیکر مادی ہے جسمانی کیمیاوی تشکیل یہ انسانوں کی اور حیوانوں کی ایک ہی طرز کے ساتھ ہوئی. اس کے جو اجزائے ترکیبی بنیادی طور پر بولیے اجزائے ترکیبی بنیادی طور پر ایک تھے مگر انسان کو اللہ پاک نے الگ تخلیق آسان تقدیم بنایا, حیوانوں کو الگ بنایا, پرندوں کو الگ بنایا, مگر جو اجزائے ترکیبی ہیں اس کے کیمیکل کانسٹیچوئنٹس ایلیمنٹس بنیادی طور پر وہ ایک تھے. اس لیے خاصیتیں ملتی جلتی ہیں, خاصیتیں نظام ملتا جلتا ہے, طریقے ملتے جلتے ہیں. اگر آپ حیوانی زندگی اور انسانی زندگی کا مطالعہ کریں بیالوجی میں اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور انہی سملیرٹیز اور مماثلتوں کی بنا پر ڈارون کو اور کئی بیالوجسٹ کو سائنسدانوں کو مغالطہ لگا اس تھیوری آف ایولیوشن میں. انہوں نے سمجھا کہ شاید انسان بھی حیوانوں کی ہی ارتقاء کی ایک شکل ہے. یہ دھوکہ ہوا, یہ دھوکہ ہوا اس کو. کیوں؟ وجہ کیا بنی؟ سملیرٹیز. وہ جو مماثلتیں تھیں, مناسبتیں, مماثلتیں, یکسانیتیں, کئی چیزیں یکساں ہیں. انہوں نے اسٹڈی کیا تو کئی چیزوں کو یکساں دیکھا, مماثل دیکھا, باہم ایک جیسا ملتا جلتا دیکھا. وہ گروپنگ کرتے چلے گئے, گروپنگ کرتے کرتے میمیلز پر آئے. اس نے کہا کہ یہ انسان انہی کی ترقی یافتہ ایک شکل ہے. یہاں دھوکہ کھا گیا. ایک الگ بحث ہے مگر سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ انسان حیوانوں کی ترقی یافتہ شکل نہیں ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اس کو اللہ نے الگ ایک اسپیشل کریشن کے طور پہ احسن تقویم بنایا. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اس کی کیمیائی تخلیق کے جو اجزاء ہیں بیسک ایلیمنٹس وہ ایک تھے. کرہ ارضی پر جب زندگی کا آغاز ہوا اور حیات ارضی کی نشو و نما ہوئی تو وہ ابتدائی ایلیمنٹس ایک تھے. انہی ایلیمنٹس کی بنا پر اللہ رب العزت نے چلتے چلتے کہیں پودے اور نباتات بنتے چلے گئے, ان میں سے کئی حیوانات بنتے چلے گئے, کئی چرند پرند بنتے چلے گئے. اور انہی بنیادی اجزاء ترکیبی کی بنا پر جب وقت آیا تو رب کائنات نے احسن المخلوقات انسان کو تشکیل فرما دیا. مگر چونکہ اجزاء ترکیبی کیمیائی بنیادی ایک تھے اس لیے وہ خصلتیں ملتی ہیں. ان ملتی ہوئی خصلتوں کی بنا پر وہ خوبی, وہ قوت, وہ صلاحیت, وہ استعداد, وہ رجحان جو نفس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اس کو بہیمی قوت کہتے ہیں. کیا بولیے؟ بہیمی قوت کہتے ہیں. اور وہ استعداد تو انسان کے اندر روح کی وجہ سے پیدا ہوتی. کیا؟ روح کی وجہ سے. اس کو ملکوتی قوت کہتے ہیں. کیا؟ اور یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر جمع کر دی. یہی انسان کا ترہ امتیاز تھا, یہی اس کی وجہ خلافت بنا, یہ وجہ نیابت بنا. ملائکہ فقط ملکوتی قوت رکھتے تھے, ان میں بہیمیت نہ تھی. انسان میں بہیمیت بھی ہے یعنی حیوانیت بھی ہے, شہوانیت بھی ہے, حمد پرستی بھی ہے, اور اس کے اندر ملکیت بھی ہے, نورانیت بھی ہے. انسان میں پستی بھی ہے اور بالا پن بھی ہے, انسان میں نیچا پن بھی ہے اور اونچا پن بھی ہے, انسان میں ظلمت بھی ہے, تاریکی بھی ہے اور نور اور روشنی بھی ہے. چونکہ نفس بھی ہے اور روح بھی ہے, تو روح کے راستے سے انسانی وجود کے اندر عالم ملکوت کے اثرات داخل ہوتے رہتے ہیں. روح کے راستے سے, روح کے انسانی وجود کے اندر عالم ملکوت کے انوار و تجلیات آتے رہتے ہیں, عالم ملکوت کے اثرات آتے رہتے ہیں, عالم ملکوت کی کیفیات پیدا ہوتی رہتی ہیں. اور نفس کے راستے سے بہیمیت, شہوانیت اور حیوانیت کی خطرتیں انسان کے اندر زور پکڑتی رہتی ہیں. کبھی بہیمیت زور مارتی ہے, کبھی ملکیت زور مارتی ہے, اور انسان کے اندر ایک ٹکراؤ ہے, ایک کشمکش ہے. اس کشمکش حیات میں رکھ کر کہا, اے انسان, الہمہا فجورہا وتقواہا, ہم نے تیرے اندر بہیمیت کے باعث برائی کی طاقتیں بھی رکھ دی, اور روحانیت کے باعث نیکی کی نورانیت کی طاقتیں بھی رکھ دی. دونوں شعور دے دیے اور کشمکش حیات میں رکھ دیا. ادھر شہوتیں دکھا دی, ادھر جنتیں دکھا دی. ادھر حرص دکھا دیے, ادھر قربتیں دکھا دی. ادھر بدی کی لذت دکھا دی, ادھر نیکی کا سرور دکھا دیا. اور پھر دونوں لذتیں دکھا کر کہا کہ اے بندے, آپ اس کشمکش حیات میں جو ان لذتوں کو چھوڑ کر رب کی لذتوں کی طرف چلا جائے گا, جو بہیمیت کو چھوڑ کر عالم ملکوت کی طرف سفر کر جائے گا, وہ انسان انسانوں میں رہ کر فرشتوں سے بلند ہو جائے گا. اس لیے جب فرشتوں نے کہا تھا, آخری بات سمجھ لیتا کہ آج کی گفتگو ختم کر دوں, بنیاد آج بن گئی نفس اور روح کی. اگلے جمعہ سے انشاءاللہ نفس کی اقسام کا بیان ہوگا. اس لیے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت آیا تو ملائکہ نے سوال کیا, کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, اے اللہ, تو اس زمین میں ایسے شخص کو خلیفہ بنا رہا ہے اور اپنا نائب اور مظہر بنا رہا ہے جو فساد بپا کرے گا, جو خون خرابہ کرے گا, قتل و غارت گری کرے گا. فرشتے عالم الغیب نہ تھے, ابھی تو ہوا ہی کچھ نہیں تھا, ابھی تو پہلا انسان ہی پیدا نہیں ہوا, فساد کہاں سے ہو جانا تھا, کچھ بھی نہیں ہوا تھا, دیکھا بھی نہیں تھا. تو سوال یہ ہے کہ دیکھے بغیر ملائکہ یہ کیسے کہہ رہے تھے فساد کرے گا, خوریزی کرے گا؟ کیوں؟ وہ سرشت کو دیکھ رہے تھے کہ جس سلسال سے انسان بن رہا ہے, نرحم مطلوب سے بن رہا ہے, اس میں مٹی ہے, اس میں پانی ہے, اس میں آگ ہے, اس میں ہائیڈروجن ہے, اس میں آکسیجن ہے, اس میں کاربن ہے, اس میں یہ مادے ہیں, یہ خواص ہیں. جب یہ ساری ملے گی تو انسان جب مرکہ بنے گا, انسان جب مرکہ بنے گا تو وہ قتل و غارت کرے گا, وہ بہیمیت کی طرف جائے گا, مار دھاڑ کرے گا, جرائم کرے گا, لوٹ مار کرے گا, شہوت پرست ہوگا, حرص پرست ہوگا, اور وہ اس طرح قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دے گا. وہ سرشت سلسال کی, وہ سرشت حمائن کی, وہ سرشت مسلوم کی, وہ سرشت پیکر بشریت کی دیکھ کر, اس کا انالیسس کر کے, اس کا تجزیہ کر کے, اس کی بنیادی پراپرٹیز اور خواص کو دیکھ کر وہ کہہ رہے تھے کہ یہ انسان یہ کچھ کرے گا. اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, انہوں نے ساتھ اپنی پیشکش کر دی, عرض کیا مولا یہ جرائم کر سکتا ہے, قتل و غارت گری, اسے خلیفہ کیوں بناتا ہے, ہمیں اپنا خلیفہ بنا, ہمیں دیکھ, ہم جرائم ہی نہیں کرتے, کوئی گناہ نہیں کرتے, قتل و غارت گری نہیں کرتے, تباہی نہیں مچاتے, ہم کچھ نہیں کرتے, ہم نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, ہم ہر وقت تیری تصدیق کرتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں, تیری حمد کرتے ہیں, تیرے سجدے بجا لاتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں. مولا ہم سراپا پے کرانے عبادت, پے کرانے تسبیح, پے کرانے تحمید, پے کرانے تحلیل, پے کرانے بندگی, ہم تیری خلافت کے حقدار ہیں, ہمیں خلیفہ بنا لے. رب نے کہا تمہیں کیا خبر, تم جو یہ ناز کرتے ہو کہ گناہ نہیں کرتے, اس میں فخر کی کیا بات ہے, تم گناہ کر ہی نہیں سکتے, تم گناہ, تمہارے اندر گناہ کا ملکہ ہی نہیں ہے, استعداد ہی نہیں ہے, صلاحیت ہی نہیں ہے, تم گناہ کرنے کی چاہت ہی نہیں کر سکتے, گناہ کی خصلت ہی تمہارے اندر نہیں رکھی. تو جب میں نے گناہ کا ملکہ ہی نہیں رکھا تو گناہ نہ کرنا تمہارا کون سا کمال ہو گیا؟ تو جب رکھا ہی نور ہے تو صبح و شام عبادت نہ کرو تو اور کیا کرو گے؟ تسبیح نہ کرو تو اور کیا کرو گے؟ سو تمہارے اندر تو سرے سے کشمکش ہی نہیں, سرے سے کشمکش ہی نہیں. ایک شخص اگر مادر زاد بیمار ہو اور اس کے اندر سرے سے جنسی طاقت ہی نہ ہو, سرے سے جنسی طاقت ہی نہ ہو, بالکل سرے سے جنسی طاقت نہ ہو, بیمار ہو اور وہ کہے 80 سال کی عمر میں پہنچ کر کہ اللہ کا شکر ہے میں نے پورے 80 سال کی زندگی میں آج تک کوئی گناہ نہیں کیا, تو اس کو شاباش دیں گے؟ تو تیرے اندر گناہ کی طاقت ہی نہیں ہے تو تم نے گناہ نہ کر کے کون سا کمال کیا؟ جواب دیا ملائکہ کو کہ تمہارے اندر میں نے گناہ کا ملکہ ہی نہیں رکھا, تم اگر سراپا عبادت کے پیکر ہو تو کون سا کمال ہے, تم خلافت کے حقدار نہیں. خلافت کا حقدار وہ ہوگا جس میں گناہ کی طاقت ہو, گناہ کا ماحول ہو, گناہ کے حالات میسر ہو, وہ گناہوں کے ماحول میں گیا ہو, اندر بھی نفس ہو, باہر بھی شیطان ہو, ماحول بھی گناہوں کا ہو اور گناہ کر سکتا ہو مگر میرے خوف کے باعث گناہوں سے پاک ہو جائے, میری محبت کے باعث گناہوں سے پاک ہو جائے, میری قربت کے باعث دنیا کی لذتیں چھوڑ دے, دنیا کی راحتیں چھوڑ دے, دنیا کی شہوتیں چھوڑ دے, اسے نفس, اسے شہوت, اسے لذت بلا رہی ہو کہ آؤ, اس شراب میں لذت ہے, اس زنا میں لذت ہے, اس بدکاری میں لذت ہے, ان گناہوں میں لذت ہے, ان میں کیف ہے, سرور ہے, گناہ پکار رہے ہو, اسے نفس تھپکیاں دے دے کے سلا رہا ہو کہ سردی کی راتیں ہیں, گرم نرم لحاف ہے, اس میں سو نماز ہوتی رہے گی, گرمی کا وقت ہے, کیا خوب سہانی نیند آ رہی ہے, نفس سلا رہا ہو اور اس کے اندر روح اس کو کہے ارے ظالم نفس اس لحاف کو چھوڑ, تیرے گرم بستر سے بڑھ کر سجدے کی لذت عزیز ہے, اے نیند تیری راحت سے بڑھ کر خدا کے حضور تڑپنا عزیز ہے, اے شراب تیرے نشے سے بڑھ کر خدا کی معرفت کی شراب عزیز ہے, اے میں کدو تم سے بڑھ کر خدا کی قربت کا محکدہ عزیز ہے, تو وہ پھر ساری لذتوں اور گناہوں کو لات مار دے اور بدی کے ماحول میں رہ کر نیک ہو جائے اور پرایوں میں رہ کر میرا اپنا بن جائے, پرایوں میں رہ کر میرا اپنا بن جائے اور دوریوں میں رہ کر میرا قریب ہو جائے. تو حقدار خلافت کا وہ ہے جو کشمکش حیات کے مرحلوں سے گزر کر مجھ تک آ پہنچے, یعنی نفس و روح کی کشمکش ہو, نفس و روح کی کشمکش ہو, رہے نفس کی دنیا میں مگر من کے روح کا رہے, نفس و روح کی کشمکش ہو, رہے نفس کی دنیا میں مگر بن کر روح کا رہے, ملکوت اور ناسوت کی کشمکش ہو, رہے عالم ناسوت میں مگر بسے ملکوت میں, ہائے ہائے ہائے, رہے ناسوت میں مگر بسے, ہائے ہائے ہائے, بسے ملکوت میں, بیٹھا ناسوتیوں کے پاس ہو, بیٹھا ناسوتیوں کے پاس ہو, دھیان ملکوتیوں کی طرف ہو. جو آدمی اس کشمکش میں یوں کامیاب ہو جائے گا اسے میں اپنی خلافت کا اور نیابت کا سزاوار ٹھہراؤں گا, تاج پہناؤں گا, اس کے ذریعے پھر دنیا کے حالات کو بدل دوں گا. تو یہ روح اور نفس اور ملکوت اور ناسوت کا اجتماع بیان ہوا. اب آپ سمجھ گئے کہ نفس کیا بلا ہے, کہاں سے آیا ہے اور کیا چاہتا ہے. آئندہ جمعہ سے انشاءاللہ نفس کی اقسام کا بیان شروع ہوگا. وما علینا الا البلاغ.